بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأتقياء، أما بعد، یہ کتاب اللباس ہے اور علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی لباس سے تعلق رکھنے والی احادیث کا ذکر فرما کر کچھ مسائل کی طرف ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں. ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کپڑوں میں سفید رنگ کے کپڑوں کو پہننا یہ مستحب ہے، یہ کاری ثواب ہے، اور سفید رنگ کے کپڑے دوسرے رنگ کے کپڑوں سے زیادہ افضل ہے. اسی کے ضمن میں یہ بات بھی معلوم ہوئی تھی کہ مجلسوں میں، گیدرنگز میں سفید رنگ کے کپڑے پہن کر جانا مستحب ہے. تو اگر کوئی شخص جمعہ کے دن یا کسی دینی مجلس میں جانے سے پہلے، کسی شادی کی مجلس میں جانے سے پہلے سفید رنگ کے کپڑے پہن لے تو اسے دو کاموں کا ثواب ملے گا، ایک تو سفید رنگ کے کپڑے پہننے کا اور دوسرا مجلس کے لیے سفید رنگ کے کپڑے پہننے کا. مردوں کو جو سفید رنگ کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں کفن میں، اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ سفید رنگ کا کپڑا سب سے افضل ہے، اور دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ مردہ بھی فرشتوں کی مجلس میں جاتا ہے، اس لیے اسے سفید رنگ کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں. دوسری بات یہ معلوم ہوئی تھی کہ سرخ رنگ کا کپڑا، سبز رنگ کا کپڑا، پیلے رنگ کا کپڑا، زرد رنگ کا کپڑا، یعنی وہ رنگ جو بالعموم عورتیں پہنتی ہیں، تو ان رنگوں کے کپڑے پہننا بھی جائز ہے اگر رنگ پھیکا ہے، تب تو کوئی حرج نہیں، اور رنگ پھیکا نہیں ہے، برائٹ رنگ ہے جیسے عورتیں پہنتی ہیں، تو ایسی صورت میں مکروہ تنزیہ ہی ہے، خلاف تقویٰ ہے، بچنا چاہیے. اسی طرح سیاہ رنگ کے کپڑے پہننا بھی جائز ہے بغیر کراہت کے. اور ایک اور مسئلہ جو اس وقت چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ریشم کے علاوہ، سلک کے علاوہ، ہر پاک چیز سے بنے ہوئے کپڑوں کو پہننا جائز ہے. روئی سے بنے ہوئے کپڑے، کاٹن سے بنے ہوئے کپڑے، بالوں سے بنے ہوئے کپڑے، جانوروں کی کھال سے بنے ہوئے کپڑے، لیدر کے کپڑے، اون سے بنے ہوئے کپڑے، وول کے کپڑے وغیرہ وغیرہ. عورتوں کے لیے ریشم کے کپڑے پہننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. تو اس وقت جو حدیثیں چل رہی ہیں ان سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے ریشم کے علاوہ ہر پاک چیز سے بنے ہوئے کپڑوں کو پہننا جائز ہے. اسی کو ثابت کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور حدیث ذکر کی ہے حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ نے. وعنہا قالت, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں, وہ فرماتی ہیں, خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات غدات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح نکلے, صبح کے کسی بھی وقت میں نکلے حجرہ شریفہ سے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مبارکہ سے نکلے, باہر تشریف لے گئے کسی جگہ جانے کے لیے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ملاقات کے لیے نکلے باہر کمرے سے. وعلیہ مرتم مرحل من شعر اسود, دیکھو بھائی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ہم لوگوں پر کتنا بڑا احسان ہے, یہ بار میں بار بار عرض کرتا ہوں. اگر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد ہونے کا جو حق تھا اسے پورا نہ کرتے تو دین ناقص رہ جاتا. تو دین اللہ تعالی شانہ کو کامل کرنا تھا اور قیامت تک کامل رکھنا تھا, اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کامل دین کو لے کر کامل دین کو تابعین تک پہنچایا, اور اسی طرح تابعین نے تبا تابعین تک, اور جو جو حقیقی معنی میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث رہے ہیں ہر دور میں علماء, انہوں نے بھی اپنے پہلوں سے کامل دین لیا اور اپنے بعد والوں کو کامل دین پہنچایا. تو دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا بھی اور امت کے ہر طبقے کے ہر دور کے علماء کا بھی ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اگر کسی دور کے علماء کچھ بھی کوتاہی کرتے تو کامل دین منتقل نہ ہوتا, اور کامل دین اگر منتقل نہ ہوتا تو دین ناقص ہو جاتا. حالانکہ اللہ تعالی شانہ کا وعدہ ہے کہ یہ قرآن کامل رہے گا, محفوظ رہے گا قیامت کی صبح تک, اور دین کی حفاظت علماء ہی کرتے ہیں. غیر علماء دین کی حفاظت کامل طور پر نہیں کر پاتے. جن لوگوں کے پاس احادیث کا ذخیرہ نہیں ہے, جن لوگوں کے پاس قرآن مجید کے علوم کا ذخیرہ نہیں ہے, وہ کیسے اس کی حفاظت کر سکیں گے؟ اسی وجہ سے جو بھی متدین لوگ ہوتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو ان کی نظریں اٹھتی ہیں علماء کی طرف. مسجد میں کوئی چھوٹا سا مسئلہ بھی پیش آ جاتا ہے تو ادھر ادھر سب دیکھتے ہیں کہ بھائی ہے کہ نہیں کوئی مفتی صاحب, کوئی عالم ہے کہ نہیں. تو دین پر عمل تو کر سکتے ہیں متدین لوگ, اور متدین لوگ دین کی حفاظت میں علماء کا تعاون تو کر سکتے ہیں, مگر انڈیپینڈنٹ ہو کر دین کی حفاظت صرف علماء کر سکتے ہیں, اسی لیے مقام بھی ان کا اونچا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ روایت جو کر رہے ہیں غور کرنے کی چیز ہے. گھر میں جو میری مائیں میری بہنیں سن رہی ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ ذرا غور کریں اس حدیث پر. آپ کے شوہر کتنی مرتبہ گھر سے نکلے آپ کی زندگی میں؟ آپ نے اتنے اہتمام سے آپ کے شوہر کو دیکھا جتنے اہتمام سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کو دیکھ رہی ہے؟ ہے بالکل معمولی حدیث. معمولی حدیث کا مطلب ہے کہ بات بالکل معمولی ہے, مگر یہ اتنی اہم ہو گئی کہ حدیث کی کتابوں میں اسے جگہ ملی اور اس سے مسائل کا استنباط کیا جا رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث میں کوئی لمبا چوڑا قصہ بیان نہیں کیا ہے, صرف اتنا بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے سے نکل کر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک چادر تھی. کیا ضرورت تھی میں بیان کرنے کی؟ ہر شخص گھر سے نکلتا ہے تو اس زمانے میں جو جس لباس کا رواج ہوگا وہ پہن کے ہی نکلے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک پر چادر ہوگی, اس لیے کہ اس زمانے میں چادر پہننے کا رواج تھا, قمیض ہوگا یا چادر ہوگی. تو جو مرد شرٹ پہن لیتے ہیں, جبہ پہن لیتے ہیں, کرتا پہن لیتے ہیں, مختلف لباس پہنتے ہیں, ان کی بیویاں تو ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتی کہ میں دیکھو کہ آج کیا پہن کے جا رہے ہیں. مگر دیکھو بی بی ہونے کے باوجود اپنے شوہر سے عقیدت بھی بہت زیادہ تھی, وہ جانتی تھی کہ میرا نبی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور اللہ تعالی شانہ نے اس دین کی حفاظت کے لیے ہر دور میں علماء کرام کو, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی جماعت سے لے کر آج تک, ہر دور میں علماء کرام کی جماعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کا عاشق بنا دیا, عاشق بنا دیا. ہر دور میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کو حدیث سے بہت دلچسپی ہوگی, حدیث کا بہت عشق ہوگا, اور جب کسی چیز سے عشق ہو جاتا ہے, کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے, تو اس میں وہ لگا رہتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی ہمیشہ حدیثوں میں لگے رہتے تھے, ہمیشہ حدیثوں میں لگے رہتے تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ کو ملال نہیں ہوتا, اکتاہٹ نہیں ہوتی, توحش نہیں ہوتا, وحشت اور گھبراہٹ نہیں ہوتی, اکیلے تنہا بیٹھے رہتے ہیں اور بس کتابوں کو دیکھتے رہتے ہیں. تو فرمایا کہ مجھے وحشت, اکتاہٹ اور ملال کیوں ہوگا, میں تو ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی مجلس میں ہوتا ہوں. ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث, حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی نے جب اعلان فرمایا کہ بھئی دیکھو علماء دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں, مجھے اندیشہ ہے کہ علماء اگر اسی طرح اٹھتے چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کہیں ختم نہ ہو جائیں, اس لیے جہاں جہاں علماء محدثین بیٹھے ہوئے ہیں وہ حدیثوں کو لکھنا شروع کریں. تو اس فرمان سے پہلے بھی حدیثیں لکھی گئی ہیں, مگر اب باضابطہ حدیثوں کو لکھا جا رہا ہے, حکومت کی طرف سے اعلان ہوا کہ پبلک کے لیے لکھو. پہلے اپنے لیے لکھتے تھے اور نوٹس رکھتے تھے اور پھر لوگوں کے سامنے بیان کیا, پبلک کے لیے لکھو دفتر کی شکل میں, کتابوں کی شکل میں. اب حدیث کی تدوین ہو رہی ہے, یعنی حدیث کتابوں کی شکل میں اب آ رہی ہے. یہ سن 99 ہجری میں اعلان ہوا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیثیں ختم ہو چکی تھیں. جیسے کہ منکرین حدیث کہتے ہیں, حدیث کا جو انکار کرتے ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان حدیثوں کا کیا اعتبار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 90 سال بعد لکھی گئی. تو ایسا نہیں تھا کہ سن 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور سن 99 اور سن 100 ہجری میں جب حدیثیں لکھنے کے لیے بیٹھے تو اس وقت تک دنیا میں ساری حدیثیں ختم ہو چکی تھی اور من گھڑت حدیثیں لکھ ڈالی. ایسا نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے جو اعلان فرمایا تھا وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے, بخاری شریف میں موجود. وہ فرماتے ہیں کہ جو حدیثیں تمہارے پاس موجود ہیں ان کو لکھو، اس لیے کہ فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذِهَابَ الْعُلَمَاءِ، اس لیے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے علم کے ختم ہو جانے کا اور علماء کے دنیا سے چلے جانے کا. اس کا مطلب ہے کہ علم اس وقت موجود تھا اور علم کو جاننے والے علماء موجود تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی حدیثیں ختم ہو گئی ہیں تو اب کسی طرح بیٹھ کے لکھ ڈالو، نہیں، کہا کہ لکھو اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے، مجھے ڈر ہے. کس بات کا؟ علم کے ختم ہو جانے کا. یعنی ابھی تو موجود ہے، علم ختم ہو جائے گا یہ ڈر ہے، تو علم کے ختم ہو جانے سے پہلے پہلے لکھ ڈالو. اور مجھے ڈر ہے علماء کے ختم ہو جانے کا، چلے جانے کا. ایک شخص سن 100 ہجری میں یہی فکر کرے گا کہ بھائی اب 90 سال گزر گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کا، یہ عالم چلا گیا، یہ عالم چلا گیا، یہ صحابی چلے گئے، فنا چلے گئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے علماء چلے جائیں اور کسی کو حدیث محفوظ نہ ہو، یاد نہ ہو. ایک ڈر فکر رہتی ہے. دینی ادارے کتنے ہیں، دینی تحریکات کتنی ہیں، دینی تنظیمیں کتنی ہیں، سالہ سال سے سب کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ مگر دعوت و تبلیغ کی تحریک کو آپ دیکھیں تو ہر دور میں، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب بھی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے دیکھا ہوگا تو دل میں ایسا خدشہ پیدا ہوا ہوگا کہ حضرت نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. ایک فطری تقاضا ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہوگا تو ان کے چلے جانے کے بعد کیا ہوگا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے والا تھا، بیمار ہو گئے، تو مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جو اس وقت حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت آگے آگے تھے اس کام میں، انہوں نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر درخواست کی کہ حضرت جی کے تشریف لے جانے کے بعد اس کام کو اگر جاری رکھنا ہو تو شکل ایک ہی ہے، آپ مظاہر علوم سہارنپور میں حدیث کی خدمت کو چھوڑ کر یہاں آ جائیے، آپ یہاں ہوں گے تو یہ کام رہے گا ورنہ ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تک اس کام میں ایسے نہیں لگے ہوئے تھے کہ دیکھ کر کے ایسا اندازہ ہو کہ یہ شخص بھی اس کام کی قیادت سنبھال سکتا ہے. علمی مزاج تھا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، گوشہ نشینی تنہائی کا مزاج تھا. اگر حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ برابر لگے ہوئے تھے اور پیش پیش رہے ہوتے تو خطرہ کیوں محسوس ہوتا مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو؟ یہ اندیشہ کیوں ہوتا اور ذہن ان کا کیوں اس طرف نہیں گیا؟ ایسے علمی مزاج کے آدمی تھے کہ ہمارے یہاں احناف میں سے ایک بہت بڑے امام ہیں، امام تہاوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تہاوی شریف بہت مقبول کتاب ہے حدیث کی، حنفی ائمہ میں، اس کی شرح انہوں نے عربی زبان میں لکھی حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں حضرت کا انتقال ہوا ہے تو تبلیغ میں لگنے سے پہلے یہ کتاب لکھی ہے، بالکل جوانی میں، اور بہت مقبول کتاب. مگر تقرر ہو گئے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کو حضرت جی بنا دیا گیا مشورے سے. شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جب مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ آپ کے بعد تو اس کام میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، یعنی بند ہو سکتا ہے، حضرت جی کی شخصیت ہے تو ایسی شخصیت چاہیے، آپ تشریف لے آئے، تو شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالی شانہ کو اس کام کی حفاظت میرے ذریعے منظور ہوگی تو اللہ خود مجھے سہارنپور سے یہاں لے آئے گا، اور اللہ کو کسی اور کے ذریعے اس کام کی حفاظت منظور ہوگی تو اس سے کام لے لے گا، آپ اس کی فکر نہ کریں. پھر مشورہ ہوا، مشورے میں یہ طے ہوا کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ذمہ دار بنا دیا جائے، اور جب مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا علم ہوا تو ان کے دل پر صدمہ ہوا اس بات کا کہ ان کو امیر بنا دیا گیا، یعنی صدمہ اس بات کا ہوا کہ مجھے جو اندیشہ ہے وہی ہونے والا ہے، اب یہ کام کو سنبھال نہیں پائیں گے. مگر اللہ تعالی شانہ نے ان سے وہ کام لیا کہ آج بھی دنیا اسے یاد کرتی ہے. اللہ اکبر. तो अर्ज करने का मंशा मेरे भाइयों यह है कि एक फिक्र होती है, देखो आज तक तबलीग का काम चल रहा है, हर काम में कुछ ना कुछ कमजोरियां तो आ जाती हैं हर काम में, मगर आज भी हम यह कह सकते हैं कि सही खतूत पर चल रहा है काम, और ऐसे लोगों के हाथों में यह काम है और इस काम की लगाम है जो आज तक कुरान और सुन्नत रसूल को समझते हैं और उस पर जमात को रखने की पूरी सही करते हैं। इसी तरह हजरत मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में, हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में लोगों ने सोचा होगा कि भाई ये चले जाएंगे तो क्या होगा, ये चले जाएंगे तो, आज भी दारुल उलूम देवबंद उसी तरह चल रहा है। इन्हिताक तो हर चीज में होता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है कमी आती है, जाहिर है कि वो बातें नहीं जो पहले होती है। सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन के दौर में भी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उन्हों के दौर में जो बात थी वो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह उन्हों के दौर में नहीं रही, मगर सही लोगों के हाथों में काम रहा। तो दारुल उलूम देवबंद का इंसिराम आज भी सही अकीदा कुरान हदीस जानने वालों के हाथ में और सही खुदूद पर चल रहा है। तो हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ताला को जो अंदेशा हुआ वो इस वजह से कि फ्यूचर को तो कोई देख नहीं सकता और हर आदमी को खौफ होता है, ये नहीं था कि हदीसें चली गई थी, ये मुगालता है। बहुत सारी हदीसें याद थी और सन 100 हिजरी में ये काम शुरू हुआ और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 194 हिजरी में पैदा हुए, 194 हिजरी में, सन 100 हिजरी में किताबों को लिखने का काम शुरू हुआ, 194 हिजरी में इमाम बुखारी पैदा हुए। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का हाफिजा कैसा था सब जानते हैं, तो जब 194 हिजरी के बाद इमाम बुखारी का हाफिजा ऐसा कवि था तो पहले भी तो लोगों के हाफिजे ऐसे होंगे। अल्लाह ताला शानहू ने जब इमाम बुखारी को हाफिजा दिया हदीस की हिफाजत के लिए, जबकि किताबें लिखी जा रही थी, जब किताबें लिखने का मामूल ही नहीं था, तो उस वक्त अल्लाह ताला शानहू ने कैसे हाफिजे दिए होंगे। और इसके बेशुमार वाकियात हैं, इमाम तिर्मिजी का हाफिजा, इमाम मुस्लिम का हाफिजा, इब्ने शिहाब अज़ज़ुहरी रहमहुल्लाह ताला इनका भी हाफिजा बहुत कवि था। तो मैं ये इब्ने शिहाब अज़ज़ुहरी रहमहुल्लाह ताला ये सबसे पहले आलिम है जिन्होंने उम्मत को किताब दी, तदवीन हदीस का सेहरा इनके सर के ऊपर है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ताला ने जब ये ऐलान फरमाया तो तीन नाम आते हैं, आमिर शराहिल, इब्न हजम और इब्न शिहाब अज़ज़ुहरी। और इन तीन में भी कहा यह जाता है कि इब्न शिहाब अज़ज़ुहरी सबसे पहले थे। इल्मी इश्तिगाल कितना था, इल्मी इश्तिगाल यानी इश्क अल्लाह ने दिया था, इल्मी इश्तिगाल इतना था कि उनकी बीवी यह कहा करती थी कि मेरी दो सौकने होती, दो सौकने यानी ये और दो शादियां कर लेते और इल्मी इश्तिगाल को छोड़ देते तो मुझे इतनी तकलीफ ना होती जितनी इस वक्त हो रही है। यानी मतलब यह है कि दो बीवियां और होती तो ये मुझसे इतने दूर ना रहते जितने इस वक्त इन किताबों की वजह से रहते हैं, ये दो शादी और कर लेते उससे मुझे इतनी तकलीफ ना होती जितनी इस वक्त इनके इल्मी इश्तिगाल की वजह से होती। लज्जत अल्लाह ताला शानहू ने इनको दे रखी थी। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि लज्जातुल अफकार खैरु मिन लज्जातिल अबकार, जब मैं किताबों को लेकर बैठता हूं और उसमें गौर व फिक्र करता हूं हदीस में और कुरान में, उस वक्त मुझे जो लज्जत आती है वो एक कुंवारी लड़की से लुत्फ अंदोज होने की लज्जत से ज्यादा होती है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सबसे पहली मर्तबा मेरे कान में, सबसे पहली मर्तबा मेरे कान में जब कोई नई इल्मी बात पड़ती है तो मेरे कानों को इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि उस वक्त मेरा दिल यह चाहता है कि मेरा जिस्म पूरा कान होता तो पूरे जिस्म को मजा आ जाता। अल्लामा ज़मखशरी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं और बाद हजरात ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ भी ये अशआर को मंसूब किया है, दीवानुल इमाम शाफी में भी अशआर है कि सहरी लितनकीहिल उलूम अलद्दुली من وصل غانیت و طیب عناقی. علوم کی تنقیح کے لیے، علوم کی تحقیق کے لیے میرا راتوں کو جاگنا اور نہ سونا، یہ ناچنے والی نوجوان لڑکی کی ملاقات اور اسے گلے لگانے کی حلاوت سے زیادہ لذیذ ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ وَأَلَذُّ مِن نَقْرِ الْفَتَاةِ لِدُفِّهَا نَقْرِ لِأُلْقِيَ الرمل عن اوراقی. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ میں جب کسی کتاب کو اٹھاتا ہوں اور کتاب کو اٹھا کر اس کے اوپر جو غبار چڑھا ہوا ہوتا ہے تو ایسے گرد و غبار کو دور کرنے کے لیے ایسے میں ٹھوکتا ہوں کتاب کو ایسے. تو کہا نوجوان لڑکی جو ناچ رہی ہوتی ہے خوبصورت اور دف بجاتی ہے، تو کہا کہ وہ دف بجانے کی آواز میں مجھے وہ لذت محسوس نہیں ہوتی جو کتاب پر سے غبار کو دور کرنے کے لیے کتاب کو اس طرح ٹھوکنے سے مجھے لذت محسوس ہوتی ہے. یہ کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ. اس لیے کہ ایسی اگر محبت نہ ہوتی علم سے اور ایسا عشق نہ ہوتا تو یہ علم ضائع ہو جاتا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کو بھی غیر معمولی عشق تھا. کہ دیکھو حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ آپ تشریف لے گئے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک چادر تھی، مرت تھی، مرت. اب اس کی تشریح میں جب جاتے ہیں تو بعض علماء کہتے ہیں کہ مرت وہ چادر ہے جس کو بطور لونگی کے استعمال کیا جاتا ہے اور اگر چاہے تو اوپر بھی اوڑھ سکتے ہیں. بعد حضرات کہتے ہیں کہ مرت وہ چادر ہے جو صرف بطور لونگی کے استعمال کی جاتی ہے. اب یہ علماء نے اس کی تحقیق میں گئے کہ مرت اس لیے کہ کسا یہ بھی ایک چادر کا نام ہے، ردا یہ بھی چادر کا نام ہے، یہ ہے مرت. تو حضرت عائشہ نے لفظ مرت کہا. اب اس کے اندر علماء پڑ گئے کہ بھائی مرت، اور مرت بھی کیسی؟ مرحلن. دیکھو پوری تفصیل، ایسا نہیں کہا کہ آپ تشریف لے گئے اس حال میں کہ آپ نے چادر پہنی ہوئی تھی، نہیں. مرحلن ایسی چادر تھی جس پر اونٹ کے کجاووں کا نشان تھا. اونٹ کے کجاوے جسے گھوڑے کے اوپر زین رکھتے ہیں، سیڈل رکھتے ہیں بیٹھنے کے لیے، تو اونٹ کے اوپر جو زین رکھا جاتا ہے اسے کجاوا کہتے ہیں بیٹھنے کے لیے اونٹ کے اوپر. تو وہ چادر ایسی تھی کہ اس کے اوپر اونٹ کے کجاووں کا نقش و نگار تھا، جسے آج کل لوگ کپڑے پہنتے ہیں. کسی کے اوپر کشتیاں ہوتی ہیں، کسی کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، کسی پر پھول ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چادر پہنی ہوئی تھی اس کے اوپر پرنٹ تھا، نقش و نگار تھے. کس چیز کے؟ یہ کجاوے، اونٹ کے کجاوے الگ الگ جگہ پر. مرحلن ایسی چادر تھی جس پر اونٹ کے کجاوے کے نشان تھے، نقش و نگار تھا اونٹ کے کجاووں کا. ایک یہ بات کہی. تیسری بات، من شعرن، اور یہ چادر بالوں کی بنی ہوئی تھی، اسود اور سیاہ بالوں کی بنی ہوئی تھی. یہ سب پوری تفصیل کے ساتھ کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جب تفصیل سے بات امت کے سامنے آئے گی تو پھر امت کے علماء اس پر غور و فکر کر کر کے مسائل نکالیں گے. جس ذات کی زندگی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ امت تک آئی ہو، جس ذات کی زندگی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ امت تک آئی ہو، وہ ذات پاکیزہ تھی یا نعوذ باللہ گندی تھی، اس کا فیصلہ تو بہت آسان ہو جاتا ہے. ان کی زندگی دو حصوں میں تقسیم نہیں ہے کہ اتنی چھپی ہوئی ہے اور اتنی ایسی. کارٹون تو کسی کا بھی الٹا سیدھا بنایا جا سکتا ہے. کارٹون جو ہے وہ کوئی حقیقت تو نہیں ہے نا، کوئی فیکٹ تو نہیں ہے نا، ٹرو فیکٹ. کارٹون تو جھوٹ ہوتا ہے، روزانہ آتے رہتے ہیں کارٹون، پولیٹیشنز کی مذاق اڑائی جاتی ہے، بادشاہوں کی مذاق اڑائی جاتی ہے، اچھے لوگوں کی مذاق اڑائی جاتی ہے، اور وہ ایک ہنسنے کے لیے ہوتا ہے، کارٹون کوئی حقیقت تھوڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی فلم بنا دے اور اس فلم میں کسی کا ایسا واقعہ دکھا دے جو زندگی میں ہوا ہی نہیں ہے، تو اس سے جو دشمن ہوتا ہے اس کو تو تسلی ہوتی ہے کہ میں نے اس کے خلاف کوئی کام کیا، اس کو ڈیگریڈ کیا، اس کو ریڈیکیول کیا، اس کو ذلیل کیا، اتنی تسلی ہو جاتی ہے اس کو، مگر اس سے وہ حقیقت تو نہیں بدل جاتی۔ یہ قاری ہے تو پوری دنیا ان کا فلم بنا کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر کے یہ قاری نہیں ہے، اس سے حقیقت تو نہیں بدل جاتی نا۔ ایک فلم بنائیں اور فلم میں یہ دکھائیں، ان کے نام سے کسی ایکٹر کو لے آئیں اور یہ بتائیں کہ یہ قاری یحییٰ ہے، فلم میں ان کا نام قاری یحییٰ ہو اور ان کو پڑھنے کے لیے بٹھائیں تو الٹا سیدھا پڑھیں، اس سے ان کے قاری ہونے کی حقیقت تو نہیں بدل جاتی۔ اتنا ہے کہ جو ایسا کام کرتا ہے اس کی ذہنی پستی کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ کتنا گرا ہوا آدمی ہے، اس لیے کہ کسی بھی سوسائٹی میں کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا کوئی شریف سینسیبل اور سیریس آدمی ہوتا ہے، وہ کسی دوسرے ایسے دوسری قوم کے کسی شریف آدمی کو اس طرح ریڈیکیول نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے حکومتوں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، امریکہ اور رشیا کا کتنے سالوں تک اختلاف رہا اور ابھی بھی اختلاف ہے، مگر دونوں طرف کے جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف بھی بولتے ہیں تو ذرا حد میں رہ کر بولتے ہیں، اس لیے کہ یہ شرافت کا تقاضا ہے۔ دشمن کے ساتھ بھی اپنی شرافت کہ بھائی وہ تو میں بالکل اسے تو پسند نہیں کرتا مگر اپنی بھی تو ایک عزت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ایک عظیم الشان شخصیت، چاہے آپ کے نزدیک وہ عظیم الشان ہو نہ ہو، مگر آپ کو اتنا تو پتا ہے کہ ایک دنیا میں بہت بڑا طبقہ ہے جو ان کو بہت ریور کرتا ہے، بہت عزت ان کی کرتا ہے، ان کو بہت چاہتا ہے، ان کے بارے میں اگر کوئی الٹی سیدھی بات کہے وہ اپنی ذہنی پستی کا ثبوت دیتا ہے کہ میں بالکل گرا ہوا آدمی ہوں۔ تو عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے حجرہ مبارکہ سے نکلے، آپ پر ایک چادر تھی جس کے اوپر پالان، اونٹ کے پالان، اونٹ کے کجاووں کا نقش و نگار تھا۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی مرد یا کوئی عورت ایسے نقش و نگار والے کپڑے پہنے جو غیر ذی روح کے ہوں، ایسی چیز جس کی روح نہیں ہے، جسے کپڑوں کے اوپر درخت کے نشانات ہو، پھولوں کے نشانات ہو، گھروں کے نشانات ہو، کشتیوں کے نشانات ہو، پانی ہو، ستارے ہو، چاند ہو، تو ایسے کپڑے پہننا جائز ہے، وہ بہتر یہی ہے کہ اس قسم کے نشانات نہ ہو، مگر پہننا جائز ہے۔ یہ معلوم ہوا، دیکھو اگر یہ مرحل ان کی قید نہ لاتے اور صرف اتنا حضرت عائشہ لکھ دیتی کہ آپ جو ہے ایک چادر پہن کر تشریف لے گئے تو یہ مسئلہ معلوم نہ ہوتا۔ اور من شعرین، بال کے بنے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں کے، حلال جانوروں کی کھال کے بال، اس میں اون بھی آ گیا، وول بھی آ گیا، ان سے بنا ہوا لباس بھی پہن سکتے ہیں، اور یہ بال بھی سیاہ رنگ کے تھے، اس سے پتا چلا کہ مرد جو ہے وہ سیاہ رنگ کے کپڑے بھی پہن سکتا ہے۔ دیکھو چھوٹی سی بات سے کتنے مسئلے نکل آئے، حالانکہ اگر اس کا صرف ترجمہ کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر سے نکلے اس حال میں کہ آپ پر ایک ایسی چادر تھی جس پر کجاووں کے نقش و نگار تھے اور وہ چادر سیاہ بالوں کی تھی، تو کچھ بھی پتہ نہ چلتا۔ یہ حدیث جو ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، رواہ مسلم، المرت بکسر المیم وهو کساء والمرحل بالحاء المهملة هو الذي فيه سورة رحال الابل وهي الاكوار۔ بس بھائی یہ حدیثیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن مجید اپنی جگہ پر ہے جو کہ سرچشمہ ہدایت ہے، اور سیرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حالات میں اس کا خوب تذکرہ کیا جائے, خوب تذکرہ کیا جائے, خوب تذکرہ کیا جائے. آپ کے شیخ ہوں, آپ کے والد ہوں, آپ کے استاد ہوں, جن سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہو, اور کوئی ان کے خلاف کوئی بات کہہ دے, تو بہتر شکل کیا ہے کہ آپ بار بار یہ کہتے رہے کہ یار فلاں نے میرے استاد کے بارے میں ایسا کہا, فلاں بہت خراب آدمی ہے, اس نے ہمارے بارے میں ایسا کہا, فلاں نے ہمارے بار بار یہ تذکرہ کرنا چاہیے, یا بیٹھ کر کے یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے استاد نے ایک مرتبہ ایسا کام کیا تھا, ہمارے استاد کا یہ کارنامہ ہے, ہمارے استاد کے ایسے اخلاق ہیں, ہمارے استاد کی یہ خوبیاں ہیں, کیا کرنا چاہیے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایسے موقع پر خاص طور پر, اور اس کے علاوہ بھی بالعموم, اس عظیم الشان زندگی کو سیکھنا چاہیے, اور سیکھ کر ہر مجلس میں اس کا تذکرہ کرنا چاہیے. یہ سب سے بڑا کام ہے. احتجاج اپنی جگہ پر, جو احتجاج کرتے ہیں جذبے ان کے مبارک ہیں, مگر ہر کام کی ایک حد ہوتی ہے. احتجاج بھی ہو, پٹیشن بھی ہو, جہاں خط لکھنا ہے خط بھی لکھا جائے جو اس وقت صحیح سمجھ میں آئے, مگر جو اصل کام یہ ہے کہ سیرت کو سیکھیں, سیرت کو ہر شخص تک پہنچائیں, اس پر خود عمل کریں, درود پڑھیں خوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, اللہ تعالی شانوں کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگے, اور پھر جو احتجاج وغیرہ بھی کرنا ہے, احتجاج وغیرہ, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ فلم تو جھوٹی ہے مگر احتجاج میں ہماری ایسی غلطیاں ہو جائیں جن کی وجہ سے دشمن یہ کہہ سکے کہ دیکھا یہ ہے ان کے ماننے والے, یہ ہے ان کے ماننے والے, ہم جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. دیکھ, تو شریعت میں رہ کر ہر کام کرنا چاہیے, غصے سے اور خوشی سے مغلوب ہو کر شریعت کی حد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. نہیں, کبھی کبھی گھر میں بچے پر, بیوی پر, کسی پر غصہ آ جائے تو اس غصے کی وجہ سے آپ شیشہ پھوڑ دیں. غلطی تھی ان کی, صحیح, آپ کا غصہ صحیح ہے, غلطی تھی ان کی, مگر آپ شیشہ پھوڑیں, برتنوں کو توڑنا شروع کریں, فرنیچر کو توڑنا شروع کریں, تو سب لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو کس کو غصہ نہیں ہوگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک قصہ یاد آ گیا کہ آپ محمد ہیں, محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے, تو اللہ نے تو نام ہی ایسا دیا ہے. جب اللہ کہتے ہیں کہ یہ محمد ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جو چاہے کریں, دنیا میں ہر دور میں ایسے لوگ رہیں گے جو بہت زیادہ تعریف کریں گے ان کی, نام ہی محمد ہے. تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ جل کر غصے میں آ کر توہین کی نیت سے ان کو مذمم کہتے تھے. مذمم وہ جس کی بار بار برائی بیان کی جائے, الٹا نام رکھا تھا انہوں نے, نک نیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور بات کرتے تھے تو ایسی اس طرح کرتے تھے کہ مذمم کو دیکھا آج آپ لوگوں نے, آج کوئی مذمم کی نئی خبر, اس طرح بات کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر برائی بھی کرتے تھے کہ مذمم ایسا ہے اور مذمم ایسا ہے اور مذمم ایسا ہے اور مذمم ایسا ہے. بھائی یہ سن کر آپ لوگوں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے, مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ اپنے صحابہ کو کیسے تسلی دے رہے ہیں. دیکھا کہ میرے صحابہ کو تکلیف ہو رہی ہے اس سے کہ یہ لوگ مجھے مذمم کہتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالی شانہ ان کی گالیوں سے مجھے کیسے بچا رہے ہیں. تو کہا کیسے؟ تو کہا یہ مذمم کی بری بات کرتے ہیں. میں مذمم تھوڑا ہوں, میں تو محمد ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ مذمم ایسا ہے اور مذمم ایسا ہے, مذمم ایسا ہے, یہ تو مذمم کی بات کرتے ہیں, میں تو محمد ہوں. تو دیکھو اللہ تعالیٰ شانہ مجھے ان کی گالیوں سے کیسے بچا رہے ہیں. اگر یہ لوگ یہ کہتے کہ محمد ایسا ہے, محمد ایسا ہے, تو وہ گالی میرے اوپر پڑتی. یہ تو مذمم کی بات کر رہے ہیں, میں مذمم تھوڑا ہی ہوں. تو دیکھو یہ ریاکشن ہوا, ادھر سے انہوں نے مذمم کہا تو ریاکشن ایسا ہوا کہ دیکھ کر کے دنیا حیران کی, او ہو ہو ہو, کیسا صبر ہوگا, کیسا تحمل ہوگا, اور اس صبر و تحمل پر اپنی امت کو کیسے لائے, ان کو کس انداز سے تسلی دی. اللہ تعالی شانہ ہو بھائی ہمیں اس عظیم زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں, اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں. میری آپ سب حضرات سے 7 پوائنٹ اس وقت میں سب کے سامنے بیان کر رہا ہوں. 7 پوائنٹ, سب سے پہلے یہ کہ اس سیرت طیبہ کو بہت زیادہ پڑھیں صحیح سورسز سے, اوتھینٹک سورسز سے. نمبر 2, اس کو خوب بیان کریں دوسروں تک. نمبر 3, انگریزی میں اردو میں کتابیں لیفلیٹس چاہے خریدنا پڑے, یہ دینی کام, دوسروں تک پہنچاؤ. نمبر 4, اس سیرت پہ عمل کرو. نمبر 5, کثرت سے درود پاک ہو. بھائی وہ برائی بیان کرتے ہیں, ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ تو اپنے نبی کی شان کو بڑھا, اللہم صلی علی محمد, اس کا معنی کہ اپنے نبی کی شان کو بڑھا. اور نمبر 6, اللہ تعالی شانہ سے دعا ہو کہ اللہ مسلمانوں کو, اس امت کو ہر فتنے سے بچا, ہر شر سے بچا, ہر برائی سے بچا. اور اپنے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ, ہمارے اہل و عیال کو, ہمارے تعلق والوں کو, پوری امت کو اور غیر مسلموں کو بھی اس عظیم شخصیت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما, تاکہ انہیں بھی دنیا اور آخرت کی سرخروئی ملے. اور آخری بات, صبر و تحمل کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہ کر جو کچھ کرنا ہے وہ کریں. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.